أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور.
وہ اس سورت کے آغاز سے یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک کی آیات تھی، اور ان آیات میں سب سے پہلے ہم نے جس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ 3 یا 4 نشستوں میں سمجھا اور جانا، وہ تسبیح کا مسئلہ تھا، تسبیح کے فضائل اور تسبیح کی اہمیت اور تسبیحات کے بارے میں چند اہم چیزوں کو بیان کیا گیا. اس کے بعد پھر اس سورت کے اہم مضمون میں سے اس سورت کے اہم مضامین میں سے ایک اہم مضمون، اس کو ہم نے شروع کیا تھا جو کہ انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق تھا، اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ. انفاق یہ اصل میں نون فی قاف اس کا مادہ ہے، اور اس کا ایک معنی خرچ کرنا ہے اور اسی سے دوسرا معنی منافقت والا معنی ہے. گزشتہ آیات میں ہم نے اس چیز کو جانا اور سمجھا تھا کہ وما لکم لا تؤمنون باللہ اور وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا اور تم کیوں اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ نہیں کرتے. اس سورت کے شروع میں اس سورت کا خلاصہ جب ہم پڑھ رہے تھے وہاں ہم نے یہ چیز جانی اور سمجھی تھی کہ یہ سورہ الحدید قرآن پاک کی ان اہم سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس میں اللہ تعالی نے کئی اہم مسائل کو بیان کیا ہے جن کا تعلق مسلمان معاشرے کے ہر فرد سے ہے. تو انہی مسائل میں جو مسئلہ گزشتہ آیات میں شروع ہوا وہ تھا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اور یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ وہ جب کسی مسئلے کو بیان کرتا ہے تو ترغیب کے لیے اس کی کئی صورتیں اور کئی طریقوں سے اس کو بیان کیا جاتا ہے. اور یہ چیز بھی ہم نے جانی اور سمجھی کہ جس طریقے سے ترغیب کا معاملہ اہم ہے اسی طرح ترغیب کا معاملہ بھی اہم ہے، یعنی کسی نیکی کی رغبت دلائی جائے اور کسی گناہ یا نافرمانی سے ڈرایا جائے، فلاں نیکی کرنے سے اور فلاں نیک کام کرنے سے مسلمان کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے کیا اجر اور ثواب دنیا اور آخرت میں ملتا ہے، یہ ہے ترغیب، کسی کو رغبت دلانا. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کسی نیکی کے نہ کرنے کی بنا پر جس نیکی کے کرنے پہ مسلمان قادر ہو اس نیکی کو انجام دے سکے، پھر بھی وہ اس نیکی سے آنکھیں چرائے، جی چرائے، اس نیکی کو انجام نہ دے، یا کوئی ایسی نافرمانی یا گناہ ہو رہا ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو، تو یہ جو ڈراوا ہے جس کو ہم وعید کہتے ہیں یہ ہے ترغیب، یعنی کسی چیز سے ڈرانا، اور ترغیب کے معنی ہے کسی چیز کی طرف رغبت دلانا۔ سورہ الحدید کی گزشتہ 10 آیات جو ہم نے پڑھی، آخری آیات میں جس چیز کی ترغیب دلائی جا رہی تھی اور جس نیکی کے نہ کرنے پر ترغیب کا معاملہ تھا، وہ یہی تھا کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرو۔ وہ مضمون یہاں سے جب شروع کیا تو ارشاد فرمایا کہ آیت نمبر 11 سے آغاز ہوا اسی مضمون کا جو اس سورت کا اہم مضمون ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ تو کہا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له ولہ اجر کریم۔ من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ تعالی کو قرض حسنا دے، قرض کے ساتھ حسن کی قید اس لیے لگائی کہ قرض اچھی نیت اور اچھے دل کے ساتھ دے، قرض دیتے ہوئے ماتھے پہ شکن نہ ہو اور دل میں کسی قسم کا شک و شبہ اور تردد نہ ہو۔ اس طریقے پہ سورہ نساء میں اللہ تعالی نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ قسم کھا کر کہا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک صحیح معنوں میں ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں تیرے فیصلے کو مان نہ لے، اور فیصلہ اس طریقے پہ مانے کہ حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا۔ جب کوئی فیصلہ ان تک پہنچے، کوئی بات ان تک پہنچے، تو لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اپنے دل میں کسی قسم کا تردد نہ ہوئے، ان کے دلوں میں کسی قسم کا تردد، شک و شبہ نہ ہو، کھلے دل سے اس فیصلے کو تسلیم کریں، یسلم و تسلیم، اور اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں۔ یہ ایمان کے کمال کی نشانی ہے۔ تو یہاں پر بھی قرض حسن، قرض کے ساتھ حسن کی قید اسی لیے لگائی کہ قرض جو دو اچھے دل سے دو، فیضاعفہ، بس وہ اسے بڑھاتا ہے، لہو اس قرض دینے والے کے لیے، ولہو اور اس قرض دینے والے کے لیے، اجرن، اجر بدلہ ہے، کریم پسندیدہ۔ اس آیت نمبر 11 سے انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون شروع ہو رہا ہے، اور یہ اہم بات ہم سمجھ لیں یہاں پر کہ جب بھی انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ آئے گا قرآن میں یا احادیث میں، اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کا معاملہ آئے گا، تو وہاں ہمیں اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس عمل کے دو اہم مقاصد ہیں، کیونکہ اللہ تعالی کو ہمارے یا مخلوق کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہی یہ مال ہمیں دینے والا ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم منگتے ہیں، ہم بھکاری ہیں، وہ داتا ہے، وہی دینے والا ہے، المعطی، اللہ تعالی کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے المعطی، دینے والا، جس کا فارسی میں ترجمہ بنتا ہے داتا۔ اللہ کے سوا اور کوئی داتا نہیں ہے، داتا گنج بخش کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی داتا ہے، داتا یہ ترجمہ ہے فارسی میں اللہ کے صفاتی نام المعطی کا۔ مخلوق میں کوئی بھی زندہ ہو مردہ ہو، کوئی بھی المعطی نہیں بن سکتا، داتا نہیں بن سکتا، اللہ ہی داتا، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی دینے والے ہیں اور وہی اپنی مخلوق کو دیتے ہیں، اور کیونکہ وہ رب ہیں تمام عالموں کے، اور رب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو پالنے والا ہے، مخلوق جو کچھ بھی حاصل کرتی ہے، کھاتی پیتی اور دوسری نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہے اور زندگی گزارتی ہے، ایک ایک سانس کی ساری اس داتا، اس خالق، اس مالک، اس اللہ تعالی کی دی ہوئی اور عطا کی ہوئی اشیاء اور چیزیں اور نعمتیں ہیں. تو سب سے پہلے تو مسلمان اپنے ذہن کو صاف کر لے اور اس بات کو یقین کے ساتھ اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ ہم جو کچھ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں یہ تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا مال ہے. اور یہ چیز ہم نے قرآن میں پڑھی ہے، سورہ توبہ میں اللہ نے ہم سے کہا کہ دیکھو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں، ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے. یہ سودا ہو چکا، جان بھی اللہ کو ہم دے چکے، مال بھی اللہ کو ہم دے چکے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ان دونوں چیزوں کو ہم پہ بیچنے کے بعد، اور ان دونوں چیزوں کو پھر ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالی ہم سے لینے کے بعد بھی اس نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرما دی بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی پیسے اور بغیر کسی تکلیف کے، اور یہ فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں تم استعمال کرو. تو حقیقت میں یہ زندگی اور مال اور جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی چیز سورہ حج میں بیان کر دی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قربانی کے جانور جو تم ذبح کرتے ہو، اللہ کے لیے جو قربانیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہ ان کے گوشت کی ضرورت نہ ان کے خون کی ضرورت، لیکن وہ تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہاری نیت اور ہدف کیا ہے. ولكن يناله التقوى منكم. تو یہ چیز جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا معاملہ آئے تو ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہم جو کچھ بھی خرچ کر رہے ہیں معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، اسی کی دی ہوئی چیز ہے، ہم اسی کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ جان لیں اور سمجھ لیں کہ مخلوق میں سے جس مستحق کی مدد کی جائے اسے اس طریقے پہ یہ مدد نہ دی جائے اور اسے اس طرح نہ دیکھا جائے گویا کہ آپ اس پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ دیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا جائے کہ وہ آپ کا یہ مال قبول کر رہا ہے، گویا کہ وہ آپ کا محسن ہوا، آپ اس کے محسن نہیں ہیں. اس لیے کہ اگر یہ واقعی صحیح مصرف ہے تو آپ پر اس نے احسان کیا کہ آپ کے اس مال کا صحیح مصرف آپ کے سامنے پیش کر دیا، ورنہ عموماً مال غلط مصاریف پہ خرچ ہوتا ہے. تو یہ اس شخص کی آپ کے ساتھ نیکی ہے کہ وہ آپ کو مصرف بتا رہا ہے کہ آپ کے مال کا صحیح مصرف کیا ہے. تو جس شخص کو یہ مال دیا جائے اس کا شکریہ ادا کیا جائے مال دینے کے ساتھ ساتھ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ ہمارے اس مال کا مصرف آپ نے ہمیں بتایا. اس کے بعد ہم دو اور مزید اہم چیزوں کو جانیں اور سمجھیں، وہ یہ ہے کہ جب انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ آتا ہے تو ہمیں ایک بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جب بھی مال خرچ کیا جائے گا تو اس مال کے خرچ کرنے کے دو راستے ہیں، اور ان دونوں راستوں کو قرآن بیان کرتا ہے، بار بار بیان کرتا ہے، تسلسل سے بیان کرتا ہے، اور ضمن کئی اور چیزوں کو بھی قرآن بیان کرتا ہے، لیکن جو بڑے دو ہدف ہیں یہ پورے قرآن میں آپ یہی دو ملیں گے. احادیث چھان لیجیے، سرکار جو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات دیکھ لیجیے، وہاں پر بھی آپ کو یہی دو چیزیں ملیں گی. دو بڑے اہم اہداف ہیں، دو بڑے اہم ہدف ہیں. مال خرچ کرنا یہ جان چھڑانے والی بات نہیں ہے کہ جو بھی آیا آپ نے جو بھی آپ کے پاس تھا زکات وغیرہ دے دیا جان چھڑا دیا آپ مطمئن ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے. ایک روپیہ ہی کیوں نہ ہو اس کے خرچ کرنے کا ایک بہت بڑا ہدف ہے. اور جب اللہ آپ کو ایک بات کا حکم دے رہا ہے تو یقین اللہ تعالی جس بات کا حکم دیتے ہیں وہ بات بڑی عظیم ہوتی ہے، اور اس میں مخلوق پوری انسانیت کا فائدہ ہوتا ہے، خاص طور پہ مسلم معاشرے کے لیے اور مسلم فرد کے لیے، مسلم قوم کے لیے. اس لیے اس بات کو کبھی نہ بھولیے کہ وہ نقد مال یا دوسری چیزیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کی جا رہی ہیں، دی جا رہی ہیں، مقدار میں، وزن میں، دیکھنے میں کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے غرض نہیں ہے. غرض یہ ہے کہ جو کچھ بھی دیا جا رہا ہے، خرچ کیا جا رہا ہے، اس کے دو بڑے ہدف ہیں. ایک ہدف کا تعلق مسلمانوں کے اپنے معاشرے سے ہے اور دوسرے ہدف کا تعلق غیر مسلموں سے. مسلمانوں کے اپنے معاشرے کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بات کی اللہ کی مشیت ہے اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرف خوب رغبت دلائی ہے کہ مسلمان معاشرے میں جب رہیں تو مل جل کے رہیں اور اس طریقے پہ رہیں کہ ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے ملی ہوئی ہے، اس طریقے پہ پوری ایک دیوار اور عمارت کھڑی ہوئی ہے کہ ایک اینٹ کو اگر اس میں سے ہٹا دیا جائے تو باقی پوری عمارت حرام کر گر جائے گی. اور وہ اس طریقے سے کہ مسلمان اپنے معاشرے میں جو مالدار ہیں وہ غریبوں کو نہ پوئیں، اور اپنے مسلمان ان بھائیوں کو جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں، نیچے ہیں اور مستحق ہیں، محتاج ہیں، پسماندہ ہیں، ان کی مدد کرے تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور مسلم معاشرے میں یہ جو غربت ہے، فقر ہے، اس چیز کو ختم کر دیا. اس لیے فرمایا کہ زکات اور صدقات اور ہدایہ، یہ سلسلہ کسی مہینے، کسی سال، کسی دن، کسی ملک، کسی خاص قوم، خاندان، قبیلے، شخص، فرد کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کو اس میں شرکت کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ مسلمان کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ وہ زندگی بھر، سال کے 12 مہینے اپنے مال میں سے مسلسل تھوڑا بہت حصہ اللہ کے لیے نکالتا رہے. اور پھر ضمنی طور پہ قرآن نے بھی بیان کر دیا، احادیث میں بھی آ گیا کہ مستحق کون لوگ ہیں، کن کا زیادہ حق ہے اور کن کا ترتیب کے ساتھ حق ہے. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، اور یہ کہ ذی القربى واليتامى والمساكين والجار ذی الجنب والجار والصاحب بالجنب، تو پڑوسی، رشتہ دار اور مسافر اور یتامہ اور مساکین اور نادار اور مجاہدین اور دوسرے لوگ. تو پہلا ہدف انفاق فی سبیل اللہ کا مسلم معاشرے کو مضبوط کرنا ہے کہ مسلم معاشرے میں یہ جو فقر و فاقے کی کیفیت ہے، غربت کی کیفیت ہے، اس کو ختم کر دیا جائے. یہ پہلا ہدف ہے، مسلم معاشرہ مضبوط ہو، اقتصادی لحاظ سے اسلامی ممالک مضبوط ہو، غیر مسلموں کے محتاج نہ ہوں، ان کا فرد، ان کا معاشرہ، ان کی حکومتیں، ان کے اقتدار، ان کی طاقتیں، فوجی اور سیاسی اور اقتصادی اور سماجی اور ہر قسم کی، یہ غیر مسلموں کی طرف امید بھری نگاہوں سے نہ دیکھیں بلکہ یہ خود مستغنی ہوں، گھر میں، خاندان میں، محلے میں، شہر میں، علاقے میں، ملک میں، ملکوں کے درمیان ایک دوسرے کی ایسی مدد کرنے کی ایک کڑی اور تسلسل قائم ہو جائے کہ مسلمان سچ مسلمان ہی کی طرف دیکھے اور مسلمان کی مدد مسلمان کرے. مسلمان فرد ہو یا قوم ہو، ملک ہو یا جماعت ہو، یہ غیر مسلموں کی طرف للچائی ہوئی یا بھکاریوں کی طرح ان کے گھروں پہ اور ان کے درباروں پہ کافا گدائی لے کر در در نچریں. اور یہ ورلڈ بینک اور یہ دوسرے جو بدماش ہیں یہودی، ان کی غلط پالیسیوں کے باوجود مجبور ہو کر ان کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں. یہ ہے سب سے پہلا ہدف انفاق فی سبیل اللہ کا. مسلمان اس چیز کو اپنے سامنے ہمیشہ اور اس چیز کو مد نظر رکھے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے پہلا مقصد مسلم معاشرے کو مضبوط کرنا ہے. اور پھر وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے ذمہ داریاں دی ہیں اور وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کی زکات اور لوگوں کے مال جس طریقے پہ وصول کرتے ہیں اس کو صحیح طریقے پہ ملت اسلامیہ کے لیے استعمال کریں، کسی مخصوص فرقے اور مسلک اور شخص اور گروہ کے لیے استعمال نہ ہو بلکہ عام طور پہ ملت کے فائدے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے. آپ دیکھیے کتنی ہمارے معاشرے میں کتنی عجیب یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ نظام تعلیم اسلامی ملک میں وہ غیر اسلامی ہے, اور اسلامی ملک کے اسلامی معاشرے کا حال یہ ہے کہ اگر میں چاہوں کہ میرا بیٹا ایسے اسکول میں ایسے کالج میں نہ پڑھے جہاں لڑکیاں اس کے ساتھ پڑھتی ہیں, مجھے کوئی تعلیم نہیں ملتی. اگر میں چاہتا ہوں کہ میری جوان بیٹی ایسے کسی کالج میں پڑھے جہاں صرف لڑکیاں ہی پڑھتی ہوں, تو مجھے اپنے شہر میں ایسا کوئی کالج نہیں ملتا. تو کہاں ہیں وہ بڑی بڑی جماعتیں, اور کہاں ہیں وہ بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ نے کارکنوں پیسہ ہر قسم کی صلاحیت سے نوازا. وہ اگر چاہیں تو معاشرے میں انقلاب برپا کر سکتی ہیں, اسلامی نظام تعلیم کو نافذ کر سکتی ہیں. اس لیے انفاق فی سبیل اللہ کا پہلا بڑا ہدف مسلم معاشرے کو مضبوط کرنا ہے کہ مسلمان اپنے اسلامی معاشرے میں ایسی فیکٹریاں, ایسے کارخانے, ایسے تعلیمی ادارے, سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایسے ادارے اور ایسی درسگاہیں بنائے جو ملت کی مضبوطی کا باعث بنے, اور اس کے لیے وہ علماء سے فتویٰ لے کر اپنے صدقات کو اور اپنے دوسرے اموال کو استعمال کر سکتے ہیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا ایک شعبہ بھی مل جاتا ہے کہ جہاں زکات کا مال بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیز ہم سمجھیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے پہلا ہدف وہ مسلم معاشرے کو مضبوط کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو وبا ہے یہ ختم ہو جائے, اور وہ جو غریب ہیں ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر دیا جائے. انفاق فی سبیل اللہ ہمارے ہاں یہ اس لیے بھی ناکام ہے کہ کچھ لوگ وقتی طور پہ مدد کرتے ہیں لوگوں کی, اور اس وقتی مدد نے ان کو مجبور کیا ہوا ہے کہ وہ بار بار لوگوں کے سامنے درد کا سوال کرا سکے, اور بعض لوگوں کے کمزور نفوس نے ان کو بہرحال پیشہ اور بھکاری بنا دیا. اس کے بجائے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا انتخاب کیا جائے جو مستحق ہیں, ان کو بجائے کوئی چیز یا پیسہ ان کے ہاتھ میں دینے کے ایسا کوئی کاروبار شروع کر کے دے دیا جائے کہ جس کی وجہ سے وہ خود کمانے کے قابل ہو, اور وہ دوسروں سے زکات اور پیسہ اور دوسری مدد مانگنے کے لیے ان کے محتاج نہ بنے. اور اسی طرح یہ جو اہم ہدف ہے مسلم معاشرے میں انفاق فی سبیل اللہ, اس کا تعلق ہمارے اپنے معاشرے سے ہے, ہمارے گھر سے ہے, ہمارے خاندان سے ہے, ہمارے محلے اڑوس پڑوس سے ہے, ہمارے شہر سے ہے. اور اس میں تمام تنظیمیں رفاعی ادارے مشغول اور ذمہ دار ہیں کہ وہ اس طرف توجہ دیں, اور وہ لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اگر زیادہ کچھ نہیں کر سکتے کم از کم اپنے خاندان کو مضبوط کریں. اگر ہر شخص اپنے خاندان کو مضبوط کرنے کی طرف توجہ دے, اور ہر خاندان میں جو بیوائیں اور یتیم اور غریب اور نادار اور مستحق اور محتاج اور مسکین اور غریب لوگ ہیں, اگر خاندان ہی کے لوگ ان کی پرورش اور سرپرستی قبول کر لیں تب بھی بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. دوسرا اہم ہدف انفاق فی سبیل اللہ کا وہ یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ایک راستہ تمہارے اپنے مسلم معاشرے کے اندر موجود ہے, اپنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھائیوں کی مدد کرو. سب سے پہلا حق تمہارے اپنے خاندان کا ہے, پھر پڑوس پڑوس کا, اور پھر دوسرے لوگوں کا. اور اس کے لیے قرآن و حدیث نے بیان کر دیا کہ یتیم بیوائیں نادار مخلص لوگ. دوسرا اہم ہدف انفاق فی سبیل اللہ کا وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. جب بھی مال خرچ کرو جہاد کے لیے مال خرچ کرو. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن بار بار ہمیں یہ کہتا ہے جاہدو باموالکم وانفسکم, اور قرآن کثرت سے جب بھی جہاد کا ذکر کرتا ہے تو پہلے یہ کہتا ہے کہ باموالکم, اور پھر کہتا ہے وہ انفسکم. مال کو نفس یعنی جان پر قرآن مقدم کرتا ہے. اس کی وجہ صاف ظاہر ہے یہ ہے کہ ہر شخص جہاد بالنفس نہیں کر سکتا, ہر شخص بذات خود بنفس نفیس براہ راست خود جا کر جہاد میں حصہ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، ان مجبوریوں کی وجہ سے وہ میدان جہاد میں جا کر جہاد نہیں کر سکتے۔ جہاد مخصوص لوگ کر سکتے ہیں، جوان ہو، تندرست و توانا ہو اور وہ لڑنا جانتے ہوں، اور ان کی غیر موجودگی میں ان کے اہل و عیال کی سرپرستی مستغیر کرنے والے لوگ موجود ہوں، یا دوسری وہ شرائط اور وہ آداب جو علماء اور فقہا نے بیان کیے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر شخص جہاد میں حصہ نہیں لے سکتا، جہاد بالنفس۔ لیکن جہاد بالمال میں ہر شخص حصہ لے سکتا ہے، اس کے لیے بھی لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک روپیہ، ایک ریال، ایک ڈالر بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں، زیادہ بھی خرچ کر سکتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی۔ تو دوسرا ہدف انفاق فی سبیل اللہ کا، وہ ہے قتال فی سبیل اللہ۔ اللہ کے دشمنوں اور دین اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑنا، اور لڑائی کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ پیسے کے بغیر اسلحہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور یہی وہ اہم عنصر ہے جس طرح ہم لوگوں نے مسلم معاشرے میں اس اہم ہدف کو نہیں سمجھا، اسی طرح ہم نے جہاد فی سبیل اللہ کے اہم ہدف کو بھی نہیں سمجھا، کہ انفاق فی سبیل اللہ کا یہ دوسرا اہم ہدف، بڑا ہدف، جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے، ان سے لڑنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو۔ تو جہاد بھی اموالکم وانفسکم، میں مال نفس کے مقدم ہے، تو انفاق فی سبیل اللہ دوسرا بڑا اہم ہدف یہ ہے کہ ہم اپنے مال کو جہاد کے لیے وقف کریں، جہاد والے راستوں میں لگائیں۔ اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ یوں ہی ہم پھینک نہ دیں، اس لیے کہ جہاد کے نام پر بھی بہت سارے لوگ مال جمع کرتے ہیں، تو جہاد کے نام پر مال ان کو دیا جائے جن کے بارے میں آپ کا شرح صدر ہو، دل چھپتا ہو، آپ کو یقین ہو کہ یہ لوگ امین ہیں اور یہ لوگ واقعی مجاہد ہیں، جہاد کے نام پر سیاسی دکان چمکانے والے نہیں ہیں، جہاد والا پیسہ سیاسی پروپیگنڈے اور انتخابات اور الیکشن پہ خرچ نہیں ہوتا، بلکہ جہاد والا پیسہ واقعی مجاہد کے ہاتھ میں ہتھیار کی شکل میں دیا جاتا ہے، اور جہاد والا پیسہ ہیڈ کوارٹر پہ خرچ نہیں ہوتا پارٹی کے، بلکہ وہاں محاذ پر جا کر یہ مجاہدین پہ یہ پیسہ اور اس لیے تقسیم ہوتا ہے، یا یہ پیسہ مجاہدین یا شہداء یا زخمی اور معذور ہونے والے غازیوں اور مجاہدین کے گھر والوں اور ان کے بچوں کے کام آتا ہے۔ من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، جس نے کوئی مجاہد تیار کر کے بھیجا گویا کہ اس نے خود جہاد کیا، اور اسی طریقے پہ جس نے کسی مجاہد کے گھر والوں کی مدد اور خدمت کی تو جاہد فی سبیل اللہ، گویا کہ اس نے بھی جہاد کیا۔ تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کا دوسرا اہم جو ہدف ہے وہ غیر مسلموں کو کمزور کرنا اور مسلمانوں کو مضبوط کرنا، مسلمان مضبوط ہو کر اپنے دشمنوں سے لڑے، تو یہ پیسہ مسلمانوں کا وہاں استعمال ہو غیر مسلموں کے خلاف، اور اسلام کی قوت کو بڑھانے کے لیے، اسلام کو غالب کرنے کے لیے۔ اور اسی طریقے پہ یہ دو چیزیں جب ہم نے سمجھی تو اب ہم اس آیت کی طرف جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد یہاں ملتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود یہ جانتے ہیں کہ وہی داتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو خود یہ جانتے ہیں کہ مخلوق اسے کیا قرض دے گی، مخلوق تو ایک ایک سانس کے لیے میری محتاج ہے۔ مخلوق سے یہ کہا کہ تم جو رات کو آرام کی نیند سوتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ یہ دن ہی دن رکھے تو تمہارے لیے رات کون بنائے گا، اور جس دن میں تم معاش کماتے ہو اس دن کو اللہ دن ہی دن رکھے تو تمہارے سکون اور راحت و آرام کے لیے رات کون لائے گا۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. اور یہ پانی جو ہم پیتے ہیں اگر یہ پانی اللہ خوش کر دے, ویسے رپورٹ شائع ہو رہی ہے اب کہ آئندہ چند برسوں میں دنیا کے چند بڑے بڑے شہروں کے بارے میں لکھا گیا کہ وہاں پانی کی قلت پڑ جائے گی. تو یہ پانی جو ہم پیتے ہیں اس کی قلت بڑے بڑے شہروں میں مستقل رہتی اور مزید رہے گی. قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. اللہ تعالی پانی کے چشمے اگر زمین کے تہ میں جتنے دور لے جا کے خشک کر دے تو وہاں سے تمہیں پانی نہ ملے تو کون تمہیں یہ میٹھا پانی دے. تو مخلوق خالق کو کیا فرق دیکھے؟ علماء نے فرمایا کہ یہاں پر اللہ تعالی دو وجوہات کی بنا پہ فرض حسنہ کا کی نسبت مخلوق کی طرف کر رہا ہے. ایک تو یہ کہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے مال سے بہت محبت ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, مال کی محبت بہت شدید ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تو بعض نفوس اور دلوں میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو پیسے کی کیا ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ جب بھی چاہے کسی بھی کافر کی گردن مروڑ دے ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو بھی چھت پھاڑ کے دے دے ہمیں کسی کو کسی کی مدد کرنے کی اور ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر جب ہم پیسے خرچ کریں تو یہ پیسے تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے, اجر اور ثواب تو وہاں ملے گا سو ملے گا, لیکن ہمیں یہاں کیا ملے گا؟ دل میں تردد اور اشکال اور شک اور شبہ. یہ اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے کہ وہ لوگ وہ منافق جو قیامت کے دن اندھیرے میں رہیں گے اور جن سے کہا جائے گا وہ دیکھو روشنی, جب وہ روشنی کے پیچھے کھالیں گے وہاں کچھ نہیں ملے گا. اس طرح دنیا کی زندگی میں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ اس طرح ہنسی مذاق کریں گے. ان سے کہا جائے گا یہ روشنی ہے, جب وہاں جائیں گے وہاں کچھ نہیں ہوگا. پھر کہا جائے گا اس طرف روشنی ہے, روشنی اور نور کے لیے مارے مارے چلیں گے. دل اور جہوں وا اکم فل تمی سنور, اگلی آیات میں یہ چیز پڑھ رہے ہیں. تو ان سے کہا جائے گا جب وہ یہ کہیں گے مسلمانوں سے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے کہ الم نکم معکم, دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے, تمہارے محلے میں رہتے تھے, تمہارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور ہم تو تمہاری ہی طرح تھے. ان سے کہا جائے گا ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے, ولکن نکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم. یہ رجب سے ہے وارتبتم, تم شکوک اور شبہات میں پڑ گئے. یہ اللہ جو فرماتا ہے کہ جو میرے لیے مال خرچ کرے گا میں اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں بڑھا چڑھا کر دوں گا, کیا واقعی ملتا ہے بدلہ؟ اس لیے کہ میں نے اگر آج 1000 ریال خرچ کیے تو مجھے تو ابھی آنکھوں کے سامنے مجھے اس کا بدلہ 1000 یا 10000 کی شکل میں مجھے تو نظر نہیں آ رہا. تو یہ شک و شبہ, کہا کہ اس شک و شبہ کی بنا پہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم قرض کی مثال تمہیں اس لیے دیتے ہیں کہ جو آدمی قرض لیتا ہے وہ بہرحال قرض واپس ضرور کرتا ہے. تو تم اگر ہمارے لیے یوں ہی خرچ نہیں کرنا چاہتے, ڈرتے ہو, دل میں شک و شبہ ہے, تو چلو قرض کی نیت سے دے دو. تمہاری دنیا میں جس آدمی کے بارے میں تمہارا اچھا گمان ہوتا ہے اس کو تم بلا ڈرے لاکھوں کروڑوں روپیہ دے دیتے ہو کہ یہ شخص پیسے واپس کرنے والا ہے, یہ شخص پیسہ کھانے والا نہیں ہے, تو کیا میں خالق و مالک ہو کر مجھ پہ تمہارا اتنا اعتماد ہی نہیں ہے؟ اس لیے تم مجھے قرض ہی دے دو تاکہ میں تمہارے اس قرض کی واپسی کا پابند ہو جاؤں. اس لیے اللہ کریم نے یہاں قرض کا لفظ استعمال کیا کہ مخلوق میں سے کوئی شخص اگر ڈرتا ہو تو وہ ڈرے نہیں, میں خالق ہوں, میں مالک ہوں, میں اللہ ہوں, معبود ہوں, الہ حقیقی ہوں, مجھے قرض دے دو میں تمہارا قرض ضرور واپس کروں گا. اور دوسری چیز یہاں ارشاد فرمائی کہ قرض کا معاملہ اس لیے یہاں اس لفظ کو بیان کیا کہ قرض کا لین دین یہ اگرچہ ناپسندیدہ ہے ظاہری اعتبار سے اور بعض اوقات عملی اعتبار سے، لیکن انسانی معاشرے میں لوگ جہاں بستے رہتے ہیں ان کو اپنے دوسرے لین دین اور مسائل کے ساتھ ساتھ قرض کے لین دین سے بھی پالا پڑتا ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ چیز بھی تم جان لو کہ قرض کا معاملہ کیا ہے، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ یہ قرض حسنہ ایسا قرض حسنہ ہے کہ اس قرضے کو جو تم ہمیں دو گے ہم کئی گنا بڑھا چڑھا کے تمہیں اس کا اجر اور ثواب دیں گے۔ سورہ بقرہ میں جب انفاق کی سبیل اللہ کی طرف مائل کیا جا رہا تھا وہاں تو یہ کہا تھا کہ ایک کا بدلہ 700 کی شکل میں، لیکن یہاں فرمایا کہ فَيُضَاعِفَهُ